ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر میں احمد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج بھی ہم حسب معمول ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے، تو سب سے پہلے آج کی گفتگو کے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے اپنی تازہ رپورٹ میں اس بات کا پھر اعادہ کیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی سمیت ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای اے کی مکمل نگرانی میں جاری ہیں اور ان میں فوجی مقاصد کی جانب کسی بھی قسم کا انحراف دیکھنے میں نہیں آیا۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کی تازہ رپورٹ میں جو منگل کی شب بورڈ آف گورنرز کے ارکان کو سونپی گئی ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات میں وہی سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں جن کا ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ رپورٹ میں کچھ بے بنیاد دعووں کی ایک بار پھر تکرار تو کی گئی ہے، لیکن 24ویں بار اس بات کو دہرایا بھی گیا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں فوجی مقاصد کی جانب کوئی انحراف نہیں دیکھا گیا۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کی گزشتہ رپورٹ کے کچھ حصوں کی مانند، جن میں سلامتی کونسل کی ایران مخالف قرارداد 1929 کے حوالے دیے گئے تھے، تازہ رپورٹ کے بھی بعض حصے اس قرارداد سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے نے یہ بات دہراتے ہوئے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی بند نہیں کی ہے، ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے، جبکہ ایران بہت پہلے ہی اپنی ان سرگرمیوں کے بارے میں تحریری طور پر آئی اے ای اے کو مطلع کر چکا ہے اور متعلقہ مراکز میں آئی اے ای اے نے اپنے کیمرے بھی لگا دیے ہیں جو بدستور کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکیا امانو کی تازہ رپورٹ میں سینٹریفیوج مشینوں کی کارکردگی اور افزودہ یورینیم کی صحیح مقدار کو بیان کیا گیا ہے۔ یوکیا امانو نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 8 سے 16 جون کے درمیان ماحولیات کے نمونوں کے ٹیسٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات میں بالکل اسی انداز سے کام ہوا ہے جس کی ایران پہلے ہی اطلاع دے چکا ہے۔ ایران نے 3 سال قبل طے شدہ منصوبے اور نظام الاوقات کے تحت آئی اے ای اے کے 6 سوالوں کے جواب دیے تھے، جس کے بعد ادارے نے اعلان کیا تھا کہ اسے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں اور اس کے سارے ابہامات دور ہو گئے ہیں۔ بنا بری آئی اے ای اے کو سیف گارڈ سے بالاتر ہو کر ایران سے کوئی بھی سوال پوچھنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کی جانب سے ایران کے بارے میں مبہم باتیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب یہ ادارہ دنیا میں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک اور اسی طرح جاپان جیسے دیگر رکن ملکوں کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ایٹمی ترک اسلحہ کے تحت آئی اے ای اے کی ذمہ داری ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرے۔ آئی اے ای اے کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے کہ اسرائیل کی غیر معمولی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں بھی رپورٹ جاری کرے، لیکن اس ادارے نے اب تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ یہ تضاد اور نقائص تشویشناک ہیں کیونکہ آئی اے ای اے کی رپورٹ جب تک سیاست سے متاثر رہے گی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ۔ ناظرین ہماری گفتگو کا پہلا موضوع آپ یہ تھا جس پہ آپ نے ہمارا تبصرہ ملاحظہ فرمایا۔ ہماری آج کی گفتگو میں جو دیگر موضوعات شامل ہیں وہ اس طرح ہیں: افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج، کوئٹہ پاکستان میں امریکی افواج کا اگلا ہدف، روس کے سیاسی حالات، صدر میدویدیف کا انتباہ اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ منصوبے اور امریکی حمایت۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر۔ افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کا اعلان 2 مہینے کے بعد کیا گیا۔ انتخابات کے جن نتائج کا اعلان کیا گیا ہے ان کے سلسلے میں متعدد قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور کچھ ایسا اندیا بھی مل رہا ہے کہ حکومتی حلقوں نے انتخابی نتائج کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن نے 2 مہینوں کے بعد پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ فضل احمد مانوی نے 24 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نتائج کا اعلان جملہ شکایات کا جائزہ لینے والے کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شکایت کا جائزہ لینے والے کمیشن کے فیصلے کی مخالفت اور اس میں ترمیم کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے انتخابی شکایات کے جائزے کے سلسلے میں کہا کہ کمیشن نے قانون کے مطابق عمل کیا ہے۔ افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب گزشتہ ہفتوں کے دوران انتخابات کے ابتدائی نتائج کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے اعلان کے بعد جہاں ایک جانب شکایات کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہیں دوسری جانب حکومت سے وابستہ گروہوں نے نتائج کو بدلنے کے لیے اپنا دباؤ بھی بڑھا دیا۔ دو ہفتے قبل انتخابی شکایت کا جائزہ لینے والے کمیشن کے ترجمان احمد زیار رفت نے انتخابی اداروں پر حکومت سے وابستہ حلقوں کے دباؤ کی بابت خبردار کیا تھا۔ رفت کے بیان سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے بعض سرکاری حلقے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مطلوبہ افراد کو پارلیمنٹ میں داخل کروائیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ترجمان کے بیان کے بعد حکومتی حلقوں کی جانب سے نتائج بدلوانے کے لیے ڈالے جا رہے دباؤ کے خلاف زبردست مظاہرے شروع ہو گئے، لیکن اس سے یہ پیغام بھی گیا کہ انتخابی ادارے ایمانداری اور امانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں قبل افغان صدر حامد کرزئی نے صوبہ غزنی کے انتخابی نتائج کو قومی اتحاد کے منافی قرار دیتے ہوئے نتائج پر نظر ثانی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزنی میں ابتدائی نتائج کے مطابق فتح حاصل کرنے والے 24 امیدواروں کے نام حذف کر کے حتمی نتائج میں بعض نئے ناموں کی شمولیت کو حکومت سے وابستہ حلقوں کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض امیدواروں اور انتخابی اداروں کی غلطیوں کی ایک وجہ سن 2004 سے جمہوریت کی راہ پر قدم رکھنے والے اس ملک کا محدود جمہوری تجربہ ہے۔
کوئٹہ پاکستان میں امریکی افواج کا اگلا ہدف۔ ناظرین، پاکستانی افواج پاکستانی علاقوں پر امریکی حملے ایک عرصے سے جاری ہیں، اور خاص طور سے سرحدی علاقے، وہ علاقے جو افغانستان کی سرحد سے ملتے ہیں، قبائلی علاقے، ان پر امریکی افواج کے حملے ایک عرصے سے جاری ہیں، جن پر پاکستان کے مختلف حلقوں کی جانب سے، خاص طور سے عوام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آتا رہا ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کا کوئٹہ شہر امریکی افواج کا ہدف بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ارشاد عارف کے خیالات۔
جی، یہ خدشہ تو بڑی دیر سے محسوس کیا جا رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی امریکی ماہرین تھے، تھنک ٹینک تھے، ذرائع ابلاغ تھے، اور خود فوجی ذرائع تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی اب طالبان جو ہے انہوں نے کوئٹہ کو مرکز بنا لیا ہے، طالبان شورا کے اجلاس بھی وہاں ہوتے ہیں، اور وانا سے بھی لوگ جو نکل کے جاتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خدشہ تو موجود تھا، لیکن چونکہ حکومت پاکستان جو تھی وہ مزاحمت کر رہی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ویسے ہی ایک آتش فشاں بنا ہوا بلوچستان، اگر وہاں طالبان اور امریکہ کی ایک پراکسی وار شروع ہو گئی یا ڈائریکٹ وار شروع ہو گئی تو پھر بلوچستان کو بچانا مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں انڈیا بھی موجود ہے، ایران بھی موجود ہے، اور کئی اور فیکٹرز بھی موجود ہیں۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان امریکہ کو قائل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یا امریکہ نے پاکستان کی کوئی دلیل جو ہے قبول نہیں کی، اور اب وہ براہ راست کاروائی پہ آمادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈرون حملے وہ نہ کرے، ابھی بھی کچھ ایسا انتظار کرے، لیکن وہاں جو فوجی اور سی آئی اے کے ممبران ہیں ان کو موقع دیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں رہ کے کاروائیں ہی کریں گے، کوئی سیر سپاٹا تو نہیں کریں گے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ آل آؤٹ وار کا ایک سماں بن رہا ہے، اور یہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے بھی خطرناک ہے، اور داخلی سلامتی کے حوالے سے بھی۔ ड्रोन हमले फौरी तौर पर शायद वो शुरू ना करे, क्योंकि उसे भी एहसास है कि अगर ये काम शुरू हो गया तो यहाँ जो बहुत सारे ऐसे अवामिल मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान ही किसी शिकस्त रेखा से दो चार हुआ तो फिर उसके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये जमीनी कार्रवाइयाँ जो FBI या ISI के जरिए हुई तो उसके नतीजे में भी बहरहाल अनरेस्ट बढ़ेगी, और अगर नौबत ड्रोन हमलों तक पहुंची तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की सलामती इंतहाई खतरा से दुचार होगी।
روس کے سیاسی حالات اور صدر مدوی دیو کا انتباہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا اگلا موضوع یہ ہے۔ روس کے صدر ڈمیٹری مدوی دیو نے انتباہ دیا ہے کہ ملک کے سیاسی حالات میں اگر اصلاح نہ کی گئی تو حزب اختلاف کی جماعتیں، اگر انہیں فتح کی کوئی بھی امید نہ رہے گی تو رفتہ رفتہ حاشیے پر چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر برسر اقتدار جماعت کو اپنی شکست کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا تو وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے سیاسی حالات میں اور سیاسی ڈھانچے میں اصلاح لازمی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس موضوع پر ہمارا تبصرہ۔
روس کے صدر دیمیتری میدویدوف نے ملک میں سوویت یونین کے دور والے سیاسی جمود کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ روسی صدر نے اپنی ویب لاگ پر لکھا ہے کہ موجودہ دور میں ہماری سیاسی زندگی جمود کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اس جمود کا نقصان برسر اقتدار جماعت اور حزب اختلاف دونوں کو پہنچے گا۔ میدویدیو نے کہا کہ اگر حزب اختلاف منصفانہ انتخابات میں فتح کی معمولی سی امید بھی کھو بیٹھے تو رفتہ رفتہ وہ حاشیے پر چلی جاتی ہے، اور اگر برسر اقتدار جماعت کو شکست کا کوئی اندیشہ نہ رہے تو وہ بھی دوسری زندہ تنظیموں کی مانند مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ روسی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدر میدویدوف اس موضوع پر برسر اقتدار جماعت متحدہ روس سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کی قیادت والی متحدہ روس جماعت کو روسی پارلیمان، ڈوما میں اور فیڈریشن کونسل میں اکثریت حاصل ہے، اور روس کے بہت سے صوبوں اور جمہوریاؤں کے حکام اس پارٹی کے رکن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روسی صدر نے سیاسی ڈھانچے میں اصلاح اور انتخابی نظام زیادہ کارآمد بنانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ منصفانہ اور آزاد انتخابات میں اگر حزب اختلاف کی جماعتوں کی فتح کی ذرا سی بھی امید نہ ہو تو ان پارٹیوں کا رفتہ رفتہ زوال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اصلاحات کا مقصد روس کے سیاسی ڈھانچے کو زیادہ منصفانہ بنانا اور اس میں شفافیت پیدا کرنا ہے۔ ملک کے سیاسی نظام پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سیاسی رقابت کی سطح بڑھنا ضروری ہے۔ روسی صدر نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ روس کی جمہوریت پوری طرح پروان نہیں چڑھی ہے، لیکن ملک اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اکتوبر 2009 میں روس میں علاقائی اور بلدیاتی انتخابات کے بعد لواڈا نامی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ماسکو کے 62% لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ انتخابات محض دکھاوا تھے، جبکہ حزب اختلاف کے بعض رہنماؤں نے انتخابات میں بدعنوانی اور قوانین کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد کیے تھے۔ روس کے معروف سیاسی تجزیہ نگار دیمیتری اورشین کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی ذرائع ابلاغ تک رسائی نہیں ہے، یہ جماعتیں اپنے امیدواروں کو متعارف نہیں کروا پاتی، اور ایک لحاظ سے وہ روس کے سیاسی نظام ہی سے خارج کر دی گئی ہیں۔ یہ جماعتیں اگر انتخابات میں شرکت کرتی بھی ہیں تو ان کی فتح کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ انتخابات کے نتائج کا دار و مدار عوام پر نہیں بلکہ حکومت کی مرضی و منشا پر ہوتا ہے۔
اور ناظرین، اب گفتگو کرتے ہیں صہیونی حکومت کے غاصبانہ منصوبے اور امریکی حمایت پر۔ صہیونی حکومت کی اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے مطابق اسرائیلی حکومت مقبوضہ عرب علاقوں سے پسپائی کرنے سے قبل اس بات کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پارلیمنٹ سے منظوری لے اس کی، اور ریفرینڈم کرایا جائے، یعنی پسپائی کا کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک عملی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سلسلے میں اسرائیل میں ریفرنڈم نہ ہو جائے اور ریفرنڈم میں اس کی حمایت نہ ہو جائے، یا یہ کہ پارلیمنٹ کے دو تہائی اراکین اس کو منظوری نہ دے دیں۔ اس بل کے مضمرات کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس پر کس طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں، ان پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ساجد رضوی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم۔
بہت شکریہ آپ کا۔
میں سب سے پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل ایک عرصہ دراز سے عربوں کے ایک بڑے علاقے پر قابض ہے اور اس کا پورا وجود ہی مقبوضہ علاقوں پر قائم ہے، اتنے عرصے کے بعد یہ ایک کوشش نظر آ رہی ہے کہ یہ علاقے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائیں اور کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جائے کہ جس کی روح سے اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑے۔ اس کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کچھ لائی جا رہی ہیں جس طرح کے یہ بل ہے، کیا وجہ ہے، اس طرح کا بل لانے کی وجہ کیا ہے؟
جی، سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد میں آپ کو مبارکباد دے دوں حج کی،
بہت بہت
اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کے حج جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ فلسطین کے بڑے علاقے پر، بلکہ میں کہوں پورے فلسطین پر ہی جو حکومت قائم ہے جس کو اسرائیل کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے یا پہچانوانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اس کا پورا وجود غاصبانہ ہے اور غصب شدہ زمینوں پر جو ہے وہ یہاں ایک حکومت جو ہے وہ قائم ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ، جو موجودہ فلسطینی انتظامیہ جسے حکومت اگر کہا جا سکے، جو ایک بہت ہی محدود علاقے پر قائم ہے اور جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اور عملی طور پر دیکھا جائے تو فلسطینی انتظامیہ جو ہے وہ ایک جیسے بلدیاتی ادارہ ہوتا ہے، اس حد تک جو ہے وہ کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے علاوہ نہ ان کی فوج ہے، نہ ان کی اپنے وزارت خارجہ ہے، نہ وزارت داخلہ ہے، کچھ نہیں، یعنی جو کچھ اسرائیل کو کرنا تھا وہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک انتظامیہ کے نام پر، ایک حکومت کے نام پر جو ہے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیا ہے اور وہ بظاہر حکومت کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، تو آج کل چونکہ اسرائیل پر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھی شہرک جو ان کی کالونیاں جو بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے دباؤ ہے، دوسری یہ کہ غزہ کا جو پچھلے دنوں سانحہ پیش آیا، اس کے بعد جو صورتحال بنی اور اس کے بعد جو غزہ کے شہریوں کے بائیکاٹ کیا گیا اور اس پر عالمی سطح پر جو تحریک اٹھی اور لوگ امداد لے کے گئے، اور یہ سلسلہ تقریباً کم و بیش ابھی بھی جاری ہے، تو اس کے پیش نظر جو دباؤ کو کم کا جو مسلسل دباؤ پڑ رہا تھا صہیونیوں پر، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ممکن یہ تھا کہ جو بھی حکومت ہے اسرائیل کی اور انتظامیہ ہے وہ ممکن ہے کہیں نہ کہیں لچک دکھائے اور لچک دکھانے پر مجبور ہو جائے فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں، تو اس چیز کا پابند بنانے کے لیے کہ کہیں اس پر کوئی دباؤ میں نہ آ جائے، پریشر میں نہ آ جائے، یہ بل جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، اور اس بل کے تحت جو ہے وہ کسی بھی مقبوضہ علاقے سے، چاہے وہ جولان کا علاقہ ہو، چاہے شبہ کا علاقہ ہو، چاہے وہ خود فلسطین کے 1967 کے بعد جو زیر قبضہ علاقے ہیں وہ ہوں، وہاں سے اگر پسپائی کا کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اور معاہدہ ہوتا ہے تو اس پر ریفرنڈم کرانا ضروری ہوگا، یہ پابند کیا ہے کسی بھی اسرائیلی حکومت کو، جو بھی حکومت ہو، تو یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ بڑی رکاوٹ ہے اس معاہدے کے سلسلے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ جو حکومت ہیں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے جائیں، اگر کوئی از خود کوئی اقدام کرنا چاہے تو عملی طور پر جو ہے وہ ایسا کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور ایسا کوئی فیصلہ نہ ہونے پائے، صرف اسی خطرے کو ٹالنے کے لیے، اسی خطرے کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ بظاہر یہ بل جو ہے وہ پاس کیا گیا۔
جی، ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان سے معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی وعلیکم السلام، شکریہ۔
ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس بل کے سلسلے میں جو اسرائیلی پارلیمنٹ نے جسے منظوری دی ہے اور جس کی روح سے اسرائیلی حکومت عرب علاقوں سے، مقبوضہ عرب علاقوں سے پسپائی کا کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس پہ ریفرنڈم نہ ہو جائے، اس طرح کے بل کی منظوری کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پہ ہماری بات ہو رہی تھی, آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ جو اس طرح کا بل لایا گیا پارلیمنٹ میں؟
نہیں, اگر ہم اسرائیل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس بل سے بالکل واضح ہے کہ وہ ان علاقوں سے جو کہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں, یعنی شام کا گولان کا علاقہ اور اسی کے ساتھ بیت المقدس اور ویسٹ بینک کے بعض علاقے جو انہوں نے باقاعدہ قبضہ کر رکھے ہیں, ان کا ارادہ صاف ہے کہ وہ ایسی مشکلات پیش کر رکھ رہے ہیں آگے آنے والی حکومتوں کے سامنے کہ وہ وہاں سے ہٹ نہ سکیں. اس سے پہلے اسی طرح کا ایک قانون بیت المقدس کے بارے میں بھی انہوں نے پاس کیا ہے, تقریباً میں سمجھتا ہوں, شاید یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن 15-20 سال پہلے, کہ وہ اسرائیل کی آبادی دار السلطنت ہے, پرماننٹ اٹرنل میرا خیال لفظ استعمال کیا گیا, کیپٹل آف اسرائیل, جس سے کہ وہ ہٹ نہیں سکتے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل یعنی مٹی کی طرح سے بہہ جائیں گی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ یقیناً مشکل کر لیں, لیکن اگر ہماری طرف سے طاقتور ایک موقف بن سکتا ہے تو یہ چیزیں, جیسے کہ آج بیت المقدس کے بارے میں, اس کے بارے میں اس طرح کا قانون جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے سے بنا ہوا ہے, آج یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے, اس کی سوورنٹی جو ہے مشترک ہو, یا یہ کہ زمین کے اوپر سوورنٹی, یعنی میں مشرقی بیت المقدس کی بات کر رہا ہوں جو کہ اصل بیت المقدس ہے, سوورنٹی مشترک ہو, یا یہ کہ زمین پر سوورنٹی فلسطینیوں کی ہو اور آسمان میں یعنی اوپر فضائی سوورنٹی جو ہے اسرائیل کی, یعنی مختلف قسم کے تصورات اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی قانون درحقیقت اسی وقت کوئی حیثیت رکھے گا جبکہ ہمارا موقف کمزور ہوگا, ورنہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ غزہ سے کس طرح سے وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے, وہاں پر بھی فلسطین کے اندر یعنی غزہ کے اندر یہودی بستیاں موجود تھیں, ان کو اکھاڑ کر کے وہ جیسے خیبر سے بھاگے تھے اس طرح سے وہاں سے بھاگے, اسی طرح سے جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے 2000 میں کس طرح سے وہ بھاگے. تو یہ جب مجبور ہوں گے تو یہ سارے قانون دھام سے گر جائیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اس لیے ہم کو بہت زیادہ ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بھی ایک دن اسی طرح سے ختم ہوگا, اور وہ دن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ زندگی میں ہی آئے گا. وہ سب حالات پیدا ہو گئے ہیں, آج امریکہ اور یورپ میں صاف صاف کہا جانے لگا ہے کہ اسرائیل ایک ظلم کے اوپر قائم ہوا ہے اور اسرائیل کی پالیسیاں ظلم کی پالیسیاں ہیں. اگر یہ تائید جو کہ ان کو مغرب سے ملی ہوئی تھی ختم ہو جائے یا کم سے کم کمزور ہو جائے تو وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ خود مجبور ہوں گے ہمارے سامنے صلح کے مختلف قسم کی تجویزیں رکھنے کے.
جی جی, ڈاکٹر صاحب آپ لائن پر رہیے گا, ہماری گفتگو جاری, ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. یہ بل جو منظور ہوا اس پر فلسطینیوں کی جانب سے کیا رد عمل آئے ہیں آپ کے نظر میں؟
دیکھیں, فلسطینیوں کی جانب سے جو اس پر رد عمل آنا چاہیے تھا وہ دو طرح کا رد عمل متوقع تھا. ایک تو فلسطینی انتظامیہ ہے جو جس کے کرتا دھرتا محمود عباس ہیں, اور ان کی جانب سے جو سینئر مذاکرہ کار ہیں ان کے صاحب حریقات, ان کا ایک بیان آیا ہے, انہوں نے اس بل کو جو ہے وہ امن کے منافی اقدام قرار دیا ہے اور ایک ظلم سے تعبیر کیا ہے. دوسرا رد عمل جو ہے وہ خود فلسطینیوں کا ہے کہ جو حماس کو فالو کرتے ہیں اور وہاں کے جو قانونی وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے, البتہ ان کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی اس سلسلے میں بیان دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ وہ سرے سے ہی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے گٹھ جوڑ کے سازش کے خلاف ہیں, لہذا ان لوگوں کا رد عمل بھی یقیناً جو ہے اس معاملے پر سخت ہوگا, اور وہ فلسطین کی ایک انچ زمین بھی جس طرح جیسا کہ ابھی کب فرمایا ظفر الاسلام صاحب نے کہ اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس کو اپنا جو ہے وہ اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے اور دائمی جو ہے وہ دارالحکومت اس کو قرار دے چکا ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, البتہ یہ اس کی بھول ہے کہ ایسا وہ جو ہے وہ کر سکے گا جب تک فلسطینی جو ہیں وہ اس کاز کی حمایت کرنے والے موجود ہیں اور حقیقی تحریک چلانے والے وہاں موجود ہیں. اسرائیل کا یہ خواب جو ہے پورا نہیں ہوگا, بیلاروس میں دیر سویر ہو سکتی ہے اور حالات جو پیش آ رہے ہیں اس میں ایسے اثار پیدا ہو چکے ہیں, اور خود ان کی فلسطینیوں کے حامی قوتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں جو پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ 20 سال بعد شاید اسرائیل کا وجود جو نہ ہو اور ہم لوگ شاید ممکن ہے اپنی زندگی میں ہی جیسے کہ کہا کہ دیکھ لیں گے کہ اسرائیل پر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ فلسطین کا پرچم جو لہرائے گا. تو عرض کرتا چلوں کہ فلسطینی انتظامیہ کی جانب سے جو بیانات سامنے آتے رہے ہیں اور آئیں گے وہ یہی ہیں کہ وہ سفارتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور جو سیاسی مذاکرات ان کے چل رہے ہیں, سیاسی جوڑ توڑ جس کے وہ قائل ہیں, جس پر وہ بالکل پوری طرح سے جو ہیں مصر ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہم اپنے حقوق کو جو لے سکتے ہیں, حالانکہ پچھلے 20 سالوں میں جو ہے وہ اپنا ایک بھی مطالبہ جو ہے وہ نہیں منوا سکے ہیں. اور اسرائیل نے جتنے بھی معاہدے کیے جس پر خود اس نے دستخط کیے ہیں, ان کے حامیوں کی طرف سے بھی اس پر مہر تائید لگی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تجاویز کہ جن کی جو خود اسرائیلیوں کی جانب سے دی جاتی رہی ہیں, صہیونی حکام کی جانب سے جو تجاویز دی گئی ہیں مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس نام نہاد صلح کے عمل کو عملی شکل دینے کے لیے, وہ بھی صہیونیوں نے جو ہے اس پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں کیا ہے. اور یہ اس قسم کے جو بل پیش کیے گئے ہیں یہ بھی صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہدف جو ہے وہ فلسطینیوں کو اور مخالفین یعنی ان لوگوں کو کہ جو اس سلسلے میں جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے مذاکرات کو جو ہے وہ قائل ہیں کسی حد تک, ان پر جو ہے دباؤ ڈالنا اور ان کو اس بات پر تیار کر لینا کہ ہم کسی قیمت پر جو ہے پسپائی اختیار کرنے والے نہیں ہیں, یعنی مراد لیے بغیر ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور نہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ جو اسرائیل کے وجود کو جس کو وہ قرار دیتے ہیں اصول اور ضوابط ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو. یہی وجہ ہے کہ تمام اسرائیلی حکام نے جو ماضی میں ان کے انتظامیہ میں رہے ہیں جو آج کل موجود ہیں سب نے, مخالفین حزب اختلاف سب نے اس بل کا جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ خیر مقدم کیا, اور اسی سے ان کی نیتوں کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا نیت رکھتے ہیں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے لیے یا ان علاقوں کے لیے جو عرب علاقے کہلائے جاتے ہیں جیسے جولان ہے یا شبہ کا علاقہ وغیرہ.
جی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب.
جی
جناب, مذاکرات فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ شروع ہوتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں, پھر دوبارہ شروع ہوتے ہیں, ایک سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے. اب جبکہ ظاہر ہے مذاکرات کے نتائج بھی وہ لوگوں کے سامنے, ساری دنیا جانتی ہے کہ نتائج کیا سامنے آئے, اب جبکہ اسرائیل نے یہ قانون بنا دیا ہے اور پارلیمنٹ میں یہ اس بل کو منظوری مل گئی ہے, اور مذاکرات ظاہر ہے فلسطینیوں کے حقوق اور فلسطینیوں کی سرزمین کی بازیابی کے لیے ہو رہے تھے اور انجام پاتے رہے تھے, اب آگے مستقبل میں مذاکرات کا کہیں سے کوئی جواز رہ جاتا ہے؟
نہیں, مذاکرات کے جواز تو اس وقت ہی ختم ہو چکا تھا جب شارون کی حکومت 1998 میں آئی ہے, اس کے بعد سے کوئی جواز نہیں رہ گیا, اس لیے کہ انہوں نے ایک ایک کر کے اوسلو کے سارے جو بند جو اسرائیل کو پورے کرنے تھے وہ ختم کر دیے. اس کی بہت تفصیل ہے, اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس وقت اس کے بعد سے فلسطینیوں کو کچھ بھی نہیں آفر ہو رہا ہے, ان کے جو چیزیں دی گئی تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں, فوجوں کو واپس کر دیا گیا ہے اسرائیل کی, چیک پوسٹ کو واپس کر دیا گیا ہے, اس کے بعد جو ہے اتنی بڑی دیوار جو ہے کئی سو میں خیر 550 کتنے کلومیٹر کی بنائی گئی ہے, اس کے بعد سے کچھ بھی جواز نہیں رہ گیا ہے. یہودی بستیاں بن رہی ہیں, جو بنی ہوئی ہیں وہ بڑی کی جا رہی ہیں, تو کوئی چیز نہیں رہ گیا. یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں در حقیقت یہ اسرائیل کی اپنی ضرورت اور امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ بھائی کر لو, دنیا کو دکھانا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, ہم بھی کچھ کر رہے ہیں, جبکہ فلسطینی چاہے وہ فتح کے ہوں چاہے وہ حماس کے, کوئی بھی, سب لوگ ٹھیک سے جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. خود فتح کے لوگ جو ہے جو سرکاری پوسٹوں میں نہیں ہیں بلکہ دوسری یعنی جو تحریکی اور انقلابی جو پوسٹوں میں, وہ صاف صاف کہتے ہیں جو شام کی راجدھانی دمشق کے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ پی ایل او کے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہر اگلے مذاکرات میں اسرائیل مزید کچھ کم کر کے پیشکش کرتا ہے ایسی چیزیں جو کہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. درحقیقت مذاکرات کسی کوئی معنی نہیں رکھتے, کیونکہ اوسلو کی بنیاد ہی بالکل غلط پڑی ہے, وہ آسمان تک چلی جائے پھر بھی وہ غلط رہے گی, کیونکہ جو بنیادی مسائل ہیں, مثلا ریفیوجیز کے مسائل ہیں, بیت المقدس کے مسائل ہیں, سرحدوں کے مسائل ہیں، جو ہم ان کے جو 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 وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، پانی وغیرہ ہے، ان سب مسائل کو انہوں نے چھوڑ کر کے کہا کہ بعد میں حل کریں گے. بعد میں ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اگر دو فریقوں میں معاہدہ ہو رہا ہے، ایک بہت ہی طاقتور ہے، ایک بہت ہی کمزور ہے، تو کوئی چیز اگر بعد میں چھوڑ دی جاتی ہے تو اس پر کبھی بھی حل تسلی بخش نہیں ملتا ہے. اور یہی ان کے ساتھ ہے، یہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی چیز مطالبہ کر سکیں. یہ تو پوری طرح سے یعنی اسرائیل کے دست نگر ہیں. اسرائیل ان کو خصوصی پرمٹ دیتا ہے تو یہ اندر باہر ہو سکتے ہیں. اسرائیل جس دن چاہے ان کو گرفتار کر سکتا ہے، جیسے کہ یاسر عرفات کو اس نے اپنی آفس کے اندر محبوس کر دیا تھا. تو ان کی پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ یہ کوئی مطالبہ کوئی کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کی کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ دوبارہ کہیں اور چاہے امریکہ میں ہو، چاہے اسرائیل کے اندر ہو، چاہے اسرائیل کے باہر ہو، یا صحرا سینا میں ہو، مصر میں ہو، کہیں پہ بھی اس طرح کے مذاکرات ہونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے. بہتر یہی ہے جو کہ بار بار خود فلسطینین اتھارٹی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہم جو ہے اس جو 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 ایک فراڈ ایک چل رہا ہے فلسطینین اتھارٹی کے نام سے، اس کو ہم ختم کر دیں گے. اگر یہ وہ یہ کر دیں تو ان کا سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ اسرائیلی بہت ڈرتے ہیں کہ وہی صورتحال واپس آ جائے جو کہ اوسلو سے پہلے تھی، یعنی ان تمام مقبوضہ علاقوں کی ذمہ داری اسرائیل پر پھر آ جائے گی. اسرائیل جو ہے بحیثیت ایک آکوپائنگ پاور کے ان سب علاقوں کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے انٹرنیشنل لا کے اندر، چاہے وہ سہولتیں فراہم کرنا ہو، چاہے وہ تعلیم دینا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن، یہ وہ یعنی ہیلتھ کیئر وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو وہ اس ذمہ داری کو اس نے ان کے ناتواں کندھوں پر ڈال رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تو ان کو جو ہے اٹارنی دے دی ہے، اب یہ ذمہ دار ہیں، جبکہ ان کے پاس خود اپنا کوئی بھی پاور نہیں ہے.
جی جی. ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، میں ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فلسطینی رہنما جو مذاکرات میں اب تک شامل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطینی قوم کے جو مطالبات ہیں ان کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، اور ایسے مذاکرات بار بار کیوں انجام دے رہے ہیں جو بے نتیجہ ثابت ہوتے آئے ہیں؟
دیکھیے یہ ایک جال کے اندر پھنس چکے ہیں. اب ان کو جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی تقریباً 300-400-500 لوگ ایسے ہیں جن کو کہ بہت ہی زیادہ مراعات حاصل ہے، جن کو کہ اسپیشل کارڈ دیے ہوئے ہیں اسرائیل نے، جس کے ذریعے وہ اندر باہر کہیں پہ تل ابیب یا دنیا کسی حصے میں جا سکتے ہیں. وہ ان کو بہت کافی پیسے ملتے ہیں، یعنی ایک بدعنوانی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ ان پیسوں کی کوئی خاص جو ہے آڈیٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ کیسے خرچ کیے گئے. تو یہ ایک کچھ سہولتیں انہوں نے ان چند لوگوں کو، چند سو لوگ ہیں، جبکہ اصل مسئلہ تو ان چند سو لوگوں کا نہیں ہے بلکہ تقریباً 10 ملین فلسطینیوں کا ہے جو اس علاقے میں ہیں اور باہر ریفیوجی طور سے رہ رہے ہیں. تو ان کے بدلے میں ان کے پاس بہت کافی مراعات حاصل ہیں، ان مراعات کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا یعنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اعلان کر دیں کہ اوسلو ناکام ہو چکا ہے اور ہم جو ہے اب دوبارہ اسی موڈ پر واپس جانے والے ہیں، یعنی یہ کہ مزاحمت کے اور آکوپیشن پاور کے خلاف لڑنے کے جو موڈ ہے اس میں واپس جانے والے ہیں. ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، جبکہ ان کی جو اصل تنظیم یعنی جو شام کے دارالسلطنت دمشق میں موجود ہے، یعنی پی ایل او جو اصل جو ہے وہاں موجود ہے، اس نے ان لوگوں کو تقریباً باہر کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں، فلسطینیوں کے نمائندہ نہیں ہیں. اور اس وقت جو ہے ابو مازن یعنی محمود عباس جو ہیں، جو صدر ہیں اس سارے فراڈ کے، ان کو بھی انہوں نے باہر کر دیا ہے. اور یہ صاحب تقریباً ایک سال سے بغیر کسی قانونی جواز کے حکومت کر رہے ہیں. ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کو یہ بلاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت حماس کی ہے. ہم پارلیمنٹ ان کا انعقاد ہوتے ہی ان کو نکال دیا جائے گا. تو یہ سارا کا سارا ملک کے اندر، اپنے علاقے کے اندر بھی اور باہر بھی، ایک بلا وجہ کا ایک یعنی دکھانے کا ایک دکھاوا ہے کہ اس طرح کوئی چیز ہے، جبکہ اس چیز کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے اور اس چیز کی کوئی عملی حیثیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اسرائیلی جب چاہتے ہیں، آج بھی ان کے اپنے دارالسلطنت یعنی رام اللہ کے اندر آ کر کے دن دھاڑے لوگوں کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں یا ان کا مرڈر کرتے ہیں. جی. اور یہ ان کو کچھ بھی چوچرا نہیں کر سکتے ہیں.
جی. ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا مرحلہ میں بات کرنا چاہوں گا امریکہ کے اس پیکج پر جو اس نے اسرائیل کے لیے جس کا اعلان کیا ہے. اس نے 3 مہینے تک کہا ہے کہ آپ صہیونی کالونیوں اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کو آپ معطل رکھیں. تو اس کے بدلے جو جس پیکج کا اعلان کیا وہ بہت کافی بڑا پیکج. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ کو یہ تعطل اور یہ معطلی 3 مہینے تک ہی جاری رکھنا ہے، اس کے بعد نہیں. دوسری ایک بات کہی ہے کہ آپ کے خلاف سلامتی کونسل میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہونے دی جائے گی، ویٹو کر دیا جائے گا اسے. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فوجی پیکج کا اعلان کیا ہے کہ جس کے تحت F-35 طیارے اسرائیل کو دیے جائیں گے. تو اس پیکج پر کیا کہیں گے؟
دیکھیں اسرائیل کا اپنا وجود جو ہے وہ اگر اس کو مغرب کی خاص طور پہ امریکہ کی حمایت حاصل نہ ہو تو برقرار رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا.
جی
اور امریکہ کی اسے شروع ہی سے بھرپور حمایت حاصل رہی ہے اور پچھلے 10-20 سالوں میں امریکہ نے اس کو جس مختلف عنوانات سے جو چاہے وہ مالی پیکج ہوں، سیاسی ہوں یا فوجی، جو اس کی بھرپور اعانت اور معاونت کی جاتی ہے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر موقع پر. یعنی جب بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ اسرائیلیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے امریکہ جو ہے فوراً میدان میں کود پڑتا ہے.
جی
اور مذاکرات کی بات ہوتی ہے، صلح کی بات ہوتی ہے، مشرق وسطی میں امن کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کو نوازنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہ پیکج بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی بھونڈا مسخرہ ہے، مذاق ہے قوموں کے ساتھ، اقوام کے ساتھ، کہ 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ صرف کالونیوں کی تعمیر کو روک دے اسرائیل اور بستیوں کی تعمیر کو مؤخر کر دے، اور اگر وہ ایسا کر دے تو ہم یہ مراد جو ہے وہ اس کو دیں گے. تو اگر وہ 3 مہینے کے لیے مؤخر کر بھی دے کہ جس سے وہ مسلسل انکاری ہے، تو تب بھی یہ جو پیکج ہے اور یا اس کو جو معاونت کی جاتی ہے یا اس کی جو اعانت کی جاتی ہے، مراد دی جاتی ہیں، اس میں کہیں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر وہ یہ روک دیتا ہے تو اس سے نہ فلسطینیوں کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے اور نہ اسرائیل کا کوئی پہلو جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو نفسیاتی کھیل ہے اس پورے علاقے کی قوموں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، رائے عامہ کے ساتھ، خود امریکیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے باتیں کی جاتی ہیں اور پھر میڈیا پر اس کو جو ہے خوب اچھی طرح سے اچھالا جاتا ہے، خوب اس کا پرچار کیا جاتا ہے اور یہ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امن چاہتا ہے، صلح چاہتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ہماری پورے طور پر ہمارے فرض کریں کنٹرول میں ہے. اگر وہ ان کے ہاں کر دیتا ہے تو فلسطینیوں پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ بھی جو ہیں وہ اب مزید مراد دینے کے لیے میدان میں آ جائیں، دیکھیں ہم نے اسرائیل کو جو ہے وہ اپنی بات منوا لی ہے، اس سے اپنی بات منوا لی. اور دوسرے کہ اخبارات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو جس پر خود صہیونی بری طرح سے مسلط ہیں، جو دنیا کو پیغام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ فلسطینی ہیں جو دہشت گرد ہیں، فلسطینی ہیں جو غاصب ہیں. لگتا یہ تاثر یہ لگتا ہے کہ فلسطینی ہیں جو اسرائیلیوں پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، اسرائیل جو اس پورے علاقے میں امن و صلح کی باتیں کرتا ہے، امریکی جو بھی اسے آفر کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، وہ فوراً جو ہے وہ ان کی تیار ہو جاتا ہے مذاکرات کے لیے، اور یہ فلسطینی ہیں جو مخالفت کریں. ابھی یہ جس بل کی ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ بظاہر جو ہے وہ ایک داخلی مسئلہ ہے، اسرائیلیوں نے جو ہے وہ بل پاس کیا ہے اور اپنی حکومتوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ فرض کریں اگر کوئی پسپائی کا اعلان کرتے ہیں تو اس پر ریفرنڈم کرایا جائے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو جس کو فلسطینی جو ہیں جس کا استقبال کریں گے یا خیر مقدم کریں گے، اور یا اسرائیل میں جو ہے اس پر جو ہے کوئی بہت زیادہ لے دے ہوگی، کچھ نہیں. سب نے اس کی جو ہے وہ حمایت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو شہرک سازی یا کالونیوں بنانے کا مسئلہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے جو ہے کالونیوں کی تعمیر کو روک دے تو ہم یہ مراد، اس قسم کی مراد دیں گے. تو یہ مراد جو ہے وہ ہمیشہ ملتی رہی ہیں اور دی جاتی رہی ہیں، اس میں چاہے وہ F-35 قسم کے طیاروں کا پیکج ہو یا مزید نقد مالی جو اس کو قرضے دیے جاتے ہیں اور بلاوس قرضے دیے جاتے ہیں رقم ہو. تو یہ سلسلہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوائے اس کے اس کو پروپیگنڈے کی حد تک جو ہے وہ اس کو اچھالیں اور ایک بہانہ بنائیں اس کی مزید مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے.
ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ ایک، حالانکہ اس کے دعوے کی حقیقت معلوم ہے، لیکن ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں امن کے منصوبے پر کاربند ہے اور امن کی کوششیں کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ امن کی کوششوں کے تحت اسرائیل کو اتنے پیش رفتہ طیارے دینے کا کیا تب بنتا ہے؟
دیکھیں اسی سے ان کی جو ہے وہ نیتوں کا جو ہے فطور جو ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک طرف وہ امن کی بات کرتے ہیں, صلح کی بات کرتے ہیں اور پورے علاقے کو جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ بنانے کی بات کرتے ہیں کہ جہاں قومیں اقوام جو ہیں وہ امن و امان کے ساتھ رہیں اور اسرائیل بھی ان کے ساتھ ساتھ موجود ہو. اسرائیل کو اس طرح سے پھر نوازنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جو اس کا دشمن ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے کہ جو اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, جن کی سرحدیں جو ہیں وہ ملتی ہیں, جن کی روک تھام, چاہے سعودی عرب ہو, مصر ہو, اردن ہو, مراکش ہو, لبنان ہو یا شام ہو, ان تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی سرحدیں جو ہیں وہ موجود ہیں, ملتی ہیں, اور ان ممالک کے ساتھ جو ہے بظاہر کسی قسم کا کوئی مستقبل میں جو ہے ایسا امکان نہیں ہے کہ یہ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل پر کوئی حملہ کر سکیں یا اسرائیل کو ان ممالک سے کوئی خطرہ ہو. تو یہ چیزیں جو یہ صرف علاقے میں طاقت کا توازن جو اسرائیل کے حق میں برقرار رکھنا اور اسرائیل کو جو ہے ایک ناقابل تسخیر قلعہ جسے وہ بنا کر پیش کر چکے ہیں پورے لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے, اور مروب کیا ہوا تھا انہوں نے علاقے کی حکومتوں کو 33 روزہ جنگ سے پہلے تک. ساری حکومتیں یہی سمجھتی تھیں کہ اسرائیل وہ ملک ہے کہ جس نے 6 روزہ جنگ میں جو ہے وہ اتنے بڑے علاقے پر قبضہ کیا اور سارے عرب ممالک کو شکست دے دی, اس کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی. لیکن حزب اللہ کے ایک چھوٹے سے گروہ نے, ایک چھوٹی سی ٹیم نے, بغیر کسی ہتھیاروں کے, بغیر کسی بڑی اسلحے کے اسرائیل کو جو ہے وہ ناکوچنے چبوائے اور شکست سے دوچار کیا اور ساری دنیا نے دیکھا. تو اس چیز کو جو ہے وہ اس کا جو برہم ٹوٹا ہے, اور اگر کسی حکومتوں میں یا حکمرانوں میں علاقے کے کہیں ڈر خوف ختم ہوا ہے تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ممکن ہے اسے بیلنس کرنے کی کوشش کریں اور اس کو بتائیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہتھیاروں کی کس نہج پر موجود ہے تاکہ اس سے لڑنے کی کوئی جو ہے ذہن میں فکر نہ لا سکے.
ناظرین آپ نے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. اسرائیل ہو یا امریکہ, دونوں ہی سے کسی بھی منصفانہ منصوبے اور منصفانہ اقدام کی توقع نہیں کی جا سکتی, لیکن دوسری جانب اسلامی مزاحمت میں وہ طاقت ہے جس سے توقعات وابستہ ہیں, اور انشاءاللہ یہ توقعات ضرور پوری ہوں گی. جیسا کہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب نے بھی کہا کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اسرائیل نابود ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ احمد عباس کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.